راضی کرے اللہ کو.
شکر خدا سے مل گیا ایک نیا دن ہمیں, آؤ چلو اللہ کو راضی کریں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین, الحمد للہ پروگرام ہے ایک نیا دن, اور ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود ہیں, ناخواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. ہم ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ایک پرٹیکولر ٹاپک ہوتا ہے اور اس پر مبلغین اپنی گفتگو فرماتے ہیں, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں, اور ہمیں اپنی زندگی کے ایام کا, دنوں کا جائزہ لینے کی طرف راغب کرتے ہیں. آج بھی ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں, اور اس دنیا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ, کیونکہ ہم آخرت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک ہماری اگلی منزل سے بہت زیادہ متعلق ہے. اور اس منزل, اس دنیا سے متعلق کیوں ہے کہ اگلی جہاں کی, اگلی منزل کی, آخرت کی تیاری ہم نے اس دنیا ہی میں کرنی ہے. جی ہاں, آج کا ٹاپک ہے فکر آخرت, آخرت کی فکر, اور یہ کیوں ضروری ہے, اس کے تحت کیا گفتگو ہے, انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے. سب سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اول الناس بیوم القیامتی اکثرهم علی الصلاۃ, یعنی لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. اپنی عادت بنائیے کہ اپنے زندگی کے ایام میں, ہر نئے آنے والے دن میں, آپ کے نامہ اعمال میں, جہاں دیگر اچھے اچھے اعمال ہوں اور برے ناموں سے بھی, برے کاموں سے بھی آپ بچ کے زندگی گزاریں, وہیں آپ کے نامہ اعمال میں گلدستہ ہے عشق و محبت, یعنی درود و سلام کے گجرے بھی ہوں. کوئی عادت بنا لیجئے, کوئی ایک نمبر طے کر لیجئے کہ روزانہ میں اتنا اتنا درود پاک انشاءاللہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھوں گا, تو انشاءاللہ یہ عادت کی پختگی کا باعث بھی بنے گا اور برکتوں کے نزول کا سبب بھی بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع کی طرف بھی بڑھیں گے, لیکن پہلے شامل کر رہے ہیں ایک نعت شریف.
عاصیوں کو درد تمہارا مل گیا, عاصیوں کو درد تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. خلد کیسا کیا چمن, کس کا وطن, خلد کیسا کیا چمن, کس کا وطن, مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا, مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا. تیرا در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، اے حسن فردوس میں جائے جنا، اے حسن فردوس میں جائے جنا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، واسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب، ان کا لقب ہے شہنشاہ سخن، اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان ہیں، اور کیا ہی پیارا کلام لکھا ہے، آسیوں کو در تمہارا مل گیا. اللہ تعالی ہمیں اس در سے جدا نہ کرے، اور اس در سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ پاک ہمیں ایمان کی، سلامتی کی، عافیت کی موت نصیب فرمائے. ایک حکایت سنانا چاہوں گا. حضرت سیدنا یزید بن سلط رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست جو کہ بہت نیکوکار تھا، نیک آدمی تھا، پرہیزگار تھا، اس سے ملنے کے لیے بصرہ گیا. جب میں اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور شدت مرض اتنا ہے کہ گویا کہ ان قریب اس کا انتقال ہو جائے گا. اس کے اہل خانہ اس کے قرب و جوار میں ہیں اور افسردہ ہیں، رو رہے ہیں، بیوی بچے ماں باپ رو رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا، اپنے بیوی سے کہا، اپنے ماں باپ سے کہا، جب دیکھا کہ رو رہے ہیں تو اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تیرے جانے کے غم میں، تیرے بعد میرا کوئی آسرا نہیں ہوگا. اسی طرح والدہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا تو میرا سہارا ہے، تو چلا جائے گا تو میرا تو سہارا ہی چلا گیا، میں اس غم میں رو رہی ہوں. اسی طریقے سے جب بیوی سے پوچھا تو بیوی نے بھی اسی طریقے کے جملے کہے، اور پھر اولاد نے بھی اسی قسم کے جملے کہے. جب انہوں نے ان سب کی گفتگو سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے. اٹھ کر بیٹھے، گھر والوں سے کہنے لگے، تم سب دنیا کے لیے رو رہے ہو کہ میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم سب دنیا کے لیے رو رہے ہو، تم میں سے ہر شخص میرے لیے نہیں بلکہ اپنا فائدہ ختم ہونے کے لیے رو رہا ہے کہ اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا. تم میں سے کسی کو بھی اس بات نے نہیں رلایا کہ مرنے کے بعد میری قبر کا کیا حال ہوگا، ان قریب مجھے اندھیری قبر میں چھوڑ دیا جائے گا. کیا تم میں سے کوئی اس بات پر بھی رویا کہ مرنے کے بعد منکر نکیر سے میرا واسطہ پڑے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ کیا تم میں سے کوئی اس خوف سے بھی رویا کہ میرے رب کریم کے سامنے حساب و کتاب کے لیے جب مجھے کھڑا کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تم میں سے کوئی میری آخرت کی پریشانیوں کی وجہ سے بھی رویا؟ بلکہ ہر ایک اپنی دنیا کی وجہ سے رو رہا ہے. پھر آپ نے ایک چیخ ماری اور آپ انتقال فرما گئے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ کہنے کو تو ایک حکایت ہے، لیکن شاید اس سے ملتے جلتے نظارے آپ نے بھی دیکھے ہوں، اور جب غور کریں تو نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو یقیناً اس سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے رو رہے ہوتے ہیں. لیکن رونے کے ریزن کیا ہوتے ہیں؟ اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے عبدالرب بھائی، تو اولاد رو رہی ہوتی، تو جہاں محبت وغیرہ دیگر چیزیں ہیں, لیکن نتیجے پہ غور کریں تو وہ یہی کہ ایک آسرا چلا گیا, ایک صاحبان چلا گیا. اور اسی طریقے سے اگر اولاد چلی جائے تو والدین کا حال. ہم غور کریں, ایک جگہ میں نے ایک عبارت پڑھی ہوئی دیکھی, لکھی ہوئی دیکھی, تحریر عبد الرحیم بھائی, توغرا تھا ایک, جیسے لوگ اچھی اچھی عبارتوں کے توغرے لگاتے ہیں, بڑی سے فریم کر کے لگا ہوا تھا. تو اس میں جو بڑی عبارت تھی وہ تو تھی, لیکن ایک چھوٹی عبارت بھی لکھی ہوئی تھی اس کے نیچے, وہ بڑی کمال کی, کہ آج ہر کسی کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہو, لیکن کیا کسی کو یہ بھی فکر ہے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اور دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے. دنیا میں جو جیسا بوئے گا, جیسے قدم اٹھائے گا, جیسے الفاظ ادا کرے گا, تو پھر آخرت میں اس کو ویسی ہی کھیتی ملے گی, ویسا ہی نتیجہ, ویسا ہی رزلٹ, اور ویسا ہی اس کو پھل ملنا ہے. اب ہم غور کریں تو ہمیں سمجھایا ہی جاتا ہے, اور یقیناً سمجھایا ہی جائے گا. ہاشم بھائی کی طرف آؤں گا سب سے پہلے میں, پھر انشاءاللہ عبدالرب بھائی کی طرف بھی بڑھتے ہیں, اللہ پاک ان کو سلامتی عطا فرمائے. ہاشم بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ فکر آخرت کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن ذہن تیار نہیں ہوتا. اچھا, پھر ایک تعداد تو وہ ہے جو اس بات کو ماننے کو ہی تیار نہیں کہ ہم غافل ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم سے زیادہ کون جاگ رہا ہے, ہم سے زیادہ بھلے اور برے کا کون جانتا ہے. کیا کہیں گے
آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ آج کل بہت غافل ہیں, اور ان غافلوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ مانتے ہی نہیں کہ ہم غافل ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنا جائزہ تو لیں, اپنی گفتگو, اپنے اعمال کا تو جائزہ لیں کہ واقعی میں غافل ہوں یا نہیں ہوں. اپنے آپ کو کامل سمجھ لینا یہ بے وقوفی ہے, بلکہ اپنا جائزہ لینا چاہیے. جیسا کہ میرے شیخ کے طریقے تعمیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات کہی, میں اپنے الفاظ میں عرض کروں گا. اب فرماتے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے, لمحہ بھر کے لیے اب رک جائیں اور سوچیں کہ جس کام کو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میری آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں, یا جو گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میری آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں. کیوں کہ فضول اور بیکار کام جی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں میرے لیے رسوائی کا سبب بن جائے, ہو سکتا ہے. ٹھیک, یہ بندہ ایک تو سوچے, لیکن لوگ نہیں سوچتے. اس سلسلے میں لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا قول پیش کرنا چاہوں گا. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ہم غافل ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ تین باتیں زبانی طور سے تو کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. نمبر ایک, کہتے ہم اللہ کے بندے ہیں, یعنی پابند ہیں, غلام ہیں, اطاعت گزار ہیں, لیکن کام بندوں جیسا نہیں کرتے, غلاموں جیسا نہیں, بلکہ بالکل اپنی مرضی کی طرح آزاد لوگوں جیسا کرتے ہیں. یہ تو ان کے قول کے خلاف ہوا. نمبر دو, وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں روزی دینے والا ہو, یہی حقیقت ہے, وہی روزی دینے والا
جی,
لیکن دنیا اور اس کے سامان جمع کرنے کے بغیر وہ مطمئن ہی نہیں ہوتے, بس حل میں مزید جس کو کہتے ہیں نا, بس اسی میں لگے رہتے ہیں. کہنا یہ کہ اللہ روزی دینے والا, لیکن بھاگ دوڑ اسی کہ اور کما لو اور کما لو. تیسری چیز آپ نے بڑی پیاری اشارت فرمائی کہ ہمیں مرنا ہے, اور یہ تے ہے, جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے, چاہے بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا, اسے مرنا ہے, یہ تے ہے. اور یہ نظریہ بھی ہے کہ ہاں ہمیں مرنا ہے, لیکن کام ایسے کرتے ہیں جسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں.
اللہ,
پھر اگر کوئی ان کی غلطی کی طرف ان کی توجہ دلائے نا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو, تم غلط جگہ کھڑے ہو, تم غلط گفتگو کر رہے ہو, تو وہ پھر بھی نہیں مانتے. سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری حکایت بیان کی گئی ہے
جی,
کہ ایک شخص نے اپنا مکان اس جگہ بنایا جہاں سیلاب زیادہ آ سکتا ہے. جیسے ہی سیلاب آیا,
اس مقام پہ بنایا جہاں پہ سیلاب زیادہ آتا تھا, زیادہ اس کی تباہی پھرتی
جی.
ٹھیک ہے,
اب اس کو کسی نے سمجھایا کیا کر رہے ہو تم, تمہارا مکان اب بھی اڑ جائے گا, یہاں سیلاب آئے اڑ جائے گا. بولے بات تو درست ہے,
مان رہا ٹھیک ہے,
لیکن یہاں کا نظارہ بڑا اچھا ہے, بڑی خوبصورتی ہے, اس کو دیکھ کر میں نے یہ مکان بنایا, تو میں تو یہی رہوں گا, یہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے.
ٹھیک ہے,
آخر وہی ہوا, رات کو وہ سویا, رات کو سیلاب آیا اس کو اور اس کے مکان کو بہا کے لے گیا.
اللہ,
یہی جو فکر آخرت سے غافل لوگ ہیں نا, ان کی مثال ہے کہ دنیا میں بڑا عیش ہے, تھوڑا عیش کر لیں, تھوڑا یہ کر لیں, وہ کر لیں, لیکن آخر موت آتی ہے نا, سب کچھ ان سے چھوٹ جاتا ہے.
صحیح.
سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, واقعی اگر یہی مثال ہم اپنے پلے سے باندھ لیں ان کا, یہ مطلب ہے کہ انمول موتی, تو ہمیں آخرت کی یاد آ جائے.
جی,
آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو لوگ گفتگو کر رہے, تو کوئی یوں کہہ رہا ہے, کوئی یوں کہہ رہا ہے, آپ خاموش تھے. کسی نے کہا, یا حضرت آپ گفتگو میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ نے فرمایا, اصل میں میں سوچ رہا تھا کہ اہل جنت کے متعلق, کہ وہ جنت میں کیسے ایک دوسرے کی زیارت کریں گے, اور میں دوزخ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جہنم میں وہ کیسے چلائیں گے.
اللہ,
یہ کہہ کر آپ رونے لگے. میرے مرشد امیر سنت کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بندہ جیسے تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, نوافل پڑھے, مطالعہ کرے دینی کتب کا, اب کہیں بھی دل نہیں لگ رہا, اس کا دل کہہ رہا ہے کہ میں خاموش رہوں. چلو خاموش رہے, لیکن اس خاموشی میں فکر آخرت, میرا کیا بنے گا, میں مر جاؤں گا, میری آخرت. یہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا قول, جنت اور دوزخ کے بارے میں سوچ سوچ کے آپ رو رہے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا.
اچھا, یہ ایک بڑے مزے کی بات, آپ نے حکایت تو بڑی فکر انگیز سنائی ہے کہ ہمارے اسلاف کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ان کی خاموشی اور ان کا چپ بیٹھنا جو ہوتا تھا وہ بھی یاد الہی اور فکر آخرت سے عبدالرحیم بھائی معمور ہوتا تھا. جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انہوں نے حکایت سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ سوچ رہے ہیں اہل جنت ایسے مزے میں ہوں گے, اہل جہنم ایسے عذابات میں ہوں گے, اور پھر رونے لگے. یعنی گویا کہ محاسبہ کر رہے ہیں, میں کہاں ہوں گا,
میں کہاں ہوں گا,
میں جنت میں ہوں گا کہ دوزخ میں ہوں گا, چاہت تو یہ کہ جنت میں ہوں, لیکن کام کیسے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ایک بات میں نے کہیں پڑھی تھی وہ یاد آ جاتی, اور وہ کہ یار آپ اتنا ڈراتے کیوں ہو, موت کا ہی تذکرہ کیوں کرتے ہو, اتنے مایوس کیوں ہو؟ تو میں نے بتایا کہ بھائی اب مایوس نہیں ہے, پریشان نہیں ہو, مایوس نہیں ہے, ہم تو تم سے لمبی فیوچر پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیں فیوچر کا پتہ ہے کہ برائٹ فیوچر ہوتا کیا ہے. زندگی جو ہے چار دن کی ہے, اگرچہ وہ چار دن جو ہے 60-70-80 سال کے ہوتے ہیں, لیکن ابھی کیونکہ آپ پہنچے نہیں اس دہلیز پر تو آپ کو لگتا ہے زندگی بڑی لمبی ہے, لیکن جو یہ اننگ کھیل چکا ہو اپنے آخری وقت پر ہو, اس سے جا کے پوچھے تو وہ تو یہی کہے گا یار بس کچھ کر ہی نہیں سکے زندگی میں. اگر کسی نے دولت کمائی ہوگی تو وہ بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ کچھ کر ہی نہیں سکے زندگی میں, کیونکہ اس کا جو منتہا نظر ہے وہ دولت ہے. اور جو نیکیاں کمانے والے ہیں, جیسے ہم اپنے اسلاف کا پڑھتے ہیں, وہ بھی بعض اسلاف کے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان پہ نظر کا وقت آیا تو رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ کہ مجھے نہیں پتا میرا کیا ہوگا, مجھے نہیں پتا میری نیکیاں مقبول ہوئی نہیں ہوئی, اس طریقے کی باتیں. ہم جو تیاری کر رہے ہیں, ہم صرف اس دنیا کی تیاری نہیں کر رہے, یہ تو ایک عارضی پڑاؤ ہے, ٹیمپریری اسٹیشن ہے. یہ آپ نے سفر کرنا ہوتا ہے, اگر ریل سے سفر کر رہے ہیں کراچی سے جناب, آپ ملتان جا رہے ہیں, اسلام آباد جا رہے ہیں, تو راستے میں تو 20 اسٹیشن آئیں گے, ہر اسٹیشن پہ بیگ لے کے تھوڑی اتر جائیں گے آپ. تو آپ تو اپنی تیاری کیا کریں گے آخری اسٹیشن کی, کہ مجھے جہاں جانا ہے جو میری منزل ہے. تو ہم اس منزل کی تیاری کر رہے ہیں جہاں ہمیں رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. عبدالرب آپ کی طرف آؤں گا, یہ فکر آخرت کی بات ہم کرتے ہیں, دلا رہے ہیں الحمد للہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بات کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. خود الحمد للہ رب العالمین کئی مرتبہ کا مشاہدہ ہے کہ اپنے اوپر بھی فرق پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو مسلمان ہے, جو اللہ رسول کا ماننے والا ہے, اس وہ بھی جب یہ باتیں سنتا ہے تو اس کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے. اور قربان جائیے جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنے فرامین میں گویا کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے, اور اتنے جامع باتیں ارشاد فرمائی کہ آج بھی سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور راغب ہوتا ہے. فکر آخرت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگر کچھ فرامین آپ ہم تک پہنچائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے ایک مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کی فکر کرتا ہے
جی
اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے.
دنیا کی فکر کرنے والا,
دنیا کی فکر کرنے والا. اب اگر ہم یہاں غور کریں نا تو جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا محور، ان کا مرکز جو ہے نا وہ اپنی ذات ہوتی ہے، بس وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح میری ذات کو فائدہ پہنچ جائے، مالی فائدہ ہو جائے، جانی فائدہ ہو جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے، اور بسا اوقات وہ اس فکر میں نا
جی
اتنی ٹینشن یا اتنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ واقعی وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور حدیث پاک کی حقانیت ماں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، لوگ جی بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہی دنیا کی فکر ان کی آخرت کے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو شخص فکر دنیا میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فکروں کو، اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے،
اللہ،
اور اس کی تنگ دستی کو اس کی نظروں کے سامنے کر دیتا ہے،
اللہ،
اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے لکھا گیا ہے. لیکن اس کے برعکس جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے،
ٹھیک،
اور اس کی جو مالداری ہے اسے اس کے دل میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے سامنے اللہ تبارک دنیا کو بالکل ذلیل کر کے پیش فرماتا ہے.
اللہ،
دنیا اس کے سامنے اس طرح آتی ہے جیسے خاک آلود ہو کر، ذلیل ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے.
اللہ،
اور ایک حدیث پاک تو فکر آخرت کرنے والوں کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے
جی
رزق کی تقسیم کے لیے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں،
سبحان اللہ،
اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی شخص کو اس حال میں دیکھو کہ اس نے دنیا کو خیر باد کہہ رکھا ہے، دنیا کو چھوڑ رکھا ہے، اور وہ آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے،
واہ واہ واہ،
تو تم زمین و آسمان
جی
پرندوں اور انسانوں کو اس کے رزق کا ضامن بنا دو،
ٹھیک،
اور جس بندے کو رزق تلاش میں پاؤ اور اسے اس حال میں دیکھو کہ وہ تلاش رزق میں عدل و انصاف اور سچائی سے کام لیتا ہے،
اللہ،
تو اس کے رزق کو پاک اور آسان کر دو،
واہ،
اور اگر تم کسی شخص کو رزق کی تلاش میں اس حال میں پاؤ کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، شرعی حد سے بڑھ رہا ہے، تو پھر اسے اس کی خواہش پر چھوڑ دو کہ وہ اس درجے سے ہرگز نہیں بڑھ سکتا جو میں نے اس کے لیے لکھ دیا ہے.
اللہ، کسی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ آپ دیکھیں دعا کرتے ہیں نا، میں نے بعض اوقات دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ یا اللہ پاک حلال اور آسان رزق عطا فرما،
جی
دعا کی جاری ہوتی ہے، تو اس حدیث میں بشارت موجود
بے شک
کہ جو دنیا کی فکر کو چھوڑ کے آخرت کی فکر میں لگا اس کو جو برکتیں ملیں گی، اس میں سے ایک برکت آپ نے جیسے کہ حدیث پاک میں بیان کی وہ یہ ہوگی کہ اس کا رزق پاک اور آسان ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے.
بے شک
عبدالرؤف بھائی، میں چاہوں گا کہ یہاں پہ اس پوائنٹ کو ذرا ڈسکس کیا جائے کہ یہ جو ہے نا پاک اور آسان روزی رزق، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
بے شک
کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہو
اللہ اللہ
تو اس کے لیے جہنم بہتر ہے.
اللہ
اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا پہ نظر ڈالیں تو لوگ غریب ہو یا امیر ہو، مطلب اس میں کوئی تخصیص نہیں، کما کما کے تھک گئے بھائی. ایک تو وہ ہے نا جو امیر ہے، بہت امیر ہے، اس کو اتنا زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں لیکن وہ بھی کما رہا ہے، دنیا میں غرق ہوا ہوا ہے. لیکن ایک وہ ہے جسے اپنا اپنے اہل خانہ کا گزر اوقات کرنے کے لیے بہت شدید محنت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو بعض اوقات ہم ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اس غلط سمتوں میں، جو اصل سمت ہوتی ہے اس طرف نہیں جا رہے ہوتے. جیسے عبدالرؤف بھائی نے جو یہ حدیث پاک پیش کی بہت خوبصورت، کہ اگر بندہ مومن جو ہے وہ دنیا کی فکر چھوڑ کے آخرت کی فکر میں لگ جائے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو جو ڈیوٹی لگا کے بھیج رہا ہے اس میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کے رزق کو پاک اور آسان کر دو اس کے لیے. کتنی پیاری اللہ پاک
ہمیں بھی میں جو عبدالرؤف بھائی نے بتایا نا کہ وہ جو بندہ دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی اس کو ملے گا وہی جو اس کے نصیب میں ہوگا. اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے رزق کی تقسیم کا بڑا پیارا طریقہ بتایا
جی،
کہ جو دانہ ہے نا اس پہ قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے اس کا نام جو یہ کھائے گا. اب کچھ دانے ایسے ہیں جو آٹا بن کے کھائے جاتے ہیں، مثلا گیہوں ہیں
جی
اس کا آٹا بنایا جاتا ہے، تو ہویا کہ اس دانے کا یہ حصہ اس روٹی میں گیا زید نے کھائی، اور اسی دانے کا یہ حصہ دوسری روٹی میں گیا جو بکر نے کھائی. تو اس دانے پہ اس حصے پہ زید کا نام لکھا ہوا ہے، اس پہ بکر کا نام لکھا ہوا ہے. اور جو 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 مطلب جو کسی کے نصیب نام نہیں لکھا ہوتا نا وہ دانے سے ضائع ہو جاتا.
اللہ،
جب رزق کی تقسیم کا اتنا پیارا انتظام ہے تو خواہ مخواہ اپنے رزق کی فکر میں لگ کر وہ برکتیں جو حدیث احباب کے بتائے اس کو ہم کیوں کھوئے.
رزق کی تقسیم پہ غور کریں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست شاندار نظام. یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات ہم کوئی چیز کھاتے ہیں کتنی دور دور سے چیز آ رہی ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات تصور نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی چیز آ جائے گی. میرے لیے کوئی صاحب جو ہے نا وہ کچھ کھانے کے لیے لائے, دوست ہے میرے, کھانے کے لیے لائے, بیرون ملک کہیں گئے تھے تو وہاں سے تشریف لائے واپس, تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے بیگ سے نکالی اور کہا یار محمود بھائی یہ نا میں نے آپ کے لیے لایا ہوں. اچھا کھولی تو وہ اس ملک کی نہیں تھی جس ملک گئے تھے, وہ کسی اور ملک کی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا وہ فلاں ملک سے کوئی صاحب آئے ہوئے تھے, محمود بھائی میرے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے دی, تو اتفاق سے اس وقت میں آپ کا میسج پڑھ رہا تھا, کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر وہ کہنے لگے یار یہ محروز بھائی کے لیے بھی لے جاؤ. تو ابھی مجھے یوں خیال آ رہا ہے کہ وہ کسی اور ملک کی چیز کسی اور ملک پہنچی, کسی دوسرے ملک پہنچی, وہاں سے ہمارے ایک دوست گئے ہوئے تھے وہ لے کر آئے اور پھر مجھ تک پہنچی. اچھا یہ میرے ساتھ تو خاص نہیں, یہ سب کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی کامن سی بات ہے, زمزم شریف کہاں ہے؟ مکے شریف میں. حاجی جاتے ہیں, عمرہ کرنے والے جاتے ہیں, وہاں سے زمزم لے کر آتے ہیں اور وہ دے رہے ہوتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں اپنے گرد و پیش میں جو افراد ہیں, رشتے دار ہیں, دوست صاحب ان کو دیتے ہیں. ہاشم بھائی بعض اوقات نا بہت قریبی بندہ رہ جاتا ہے,
صحیح
کھجورے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, سب کو دے رہے ہیں, بعض اوقات بہت قریبی بندہ رہ جاتا ہے. یعنی میں مثال دوں تو آپ تینوں بیٹھے ہوئے, اگر میں کوئی چیز تقسیم کرتا ہوں تو آپ تینوں کو دینی چاہیے,
بالکل
اصولی طور پہ دینی چاہیے, لیکن بعض اوقات کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے اور کوئی ایک ایسا فرد رہ جاتا ہے جس کے رہنے کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا. تو ان ساری جگہوں کو اگر ہم دیکھیں تو رسک جو ہے نا ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے. گندم دیکھ لیں, ہم کراچی میں رہتے ہیں, گندم کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ کبھی تو کسی دوسرے ملک سے آ رہی ہوتی ہے, کبھی کے پی کے سے آ رہی ہوتی ہے, کبھی پنجاب, زیادہ تر پنجاب سے آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح پیاز ٹماٹر آلو کا دیکھ لیجیے. اچھا اسی طرح جانوروں کا دیکھ لیجیے کہ جانور کراچی میں تو اتنا زیادہ کیٹل فارمنگ نہیں ہے لیکن جانور تو آ رہے ہیں روز کے روز. تو یہ سارا کیا ہے؟ رسک کی تقسیم. اور یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ جو آپ کے مقدر میں ہیں وہ آپ کو مل کر رہے گا. ہاشم بھائی بعض اوقات نا ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمیں دنیا کا مفاد بھی دکھ رہا ہوتا ہے عبد الرحیم بھائی, اور ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کا بھی کوئی فائدہ یا ثواب ہوتا ہے, اور اس جگہ نا ہم ڈگمگا جاتے ہیں اور ہمارا ووٹ اکثر اوقات دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز یہ کہ میں اپنی خواہش سے رک جاؤں, ایک گناہ کے کام سے رک جاؤں تو کیا ہوگا؟ آخرت میں ثواب ملے گا, اور اگر معاذ اللہ وہ گناہ کر لوں تو شاید نفس کو جو ہے وہ لذت ملے. تو ایسے میں کیا کریں کہ دنیا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے بہرحال اور آخرت بھی ہے, کیا کریں؟
دیکھیے دنیا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ آخرت کی کھیتی ہے.
ٹھیک ہے,
دنیا کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو یکسر چھوڑ دیں.
ٹھیک ہے,
لیکن جب آپ کمپیئر کریں گے دنیا کو آخرت سے
جی
تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی ویلیو کیا, آخرت کی ویلیو کیا. یہ کمپیریزن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, اللہ کی قسم دنیا کی آخرت میں مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا لے کر آتی ہے. علامہ مولا علی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی مثال آخرت کی نعمتوں اور عرصے کے سامنے ایسی ہے جیسے تم اس کو ایک انگلی سمندر کے کثیر پانی میں ڈالے, اب جب وہ انگلی نکالے گا تو تری رہ جائے گی. وہ تری دنیا ہے اور سمندر کا جو کثیر پانی جو ہے نا وہ آخرت ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا یہ بھی جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ یہ دنیاوی خواہشات محنت و مشقت سے اور عزت و دولت کمانا یہ ختم ہونے والی چیز ہے, یہ رہنے والی چیز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس کے برعکس دنیا کے مقابلے میں آخرت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی, دنیا کی کشادگی یہ مطلب اس کی خوشحالی اس کو دے کر انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن اس سے چھوڑ جائے گی.
ہم کیا کریں پھر, دنیا چھوڑ دیں؟
دیکھیں اس سلسلے میں مطلب ہے کہ یہی عرض کروں گا کہ دنیا جو ہے نا وہ دنیا میں رہ کر انسان آخرت کی تیاری کرے, دنیا بالکل چھوڑ نہ دے.
ٹھیک ہے,
اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے.
صحیح,
اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے حیات دنیا اور چیزیں, حیات فی دنیا یہ اور چیز ہے اور حیات لد دنیا یعنی دنیا کی زندگی، دنیا میں زندگی اور دنیا کے لیے زندگی. اب جو زندگی دنیا میں ہو مگر آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، وہ مبارک ہے.
سبحان
جیسا اللہ. کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ کہ کشتی اگر دریا میں رہے تو نجات ہے اور اگر دریا کشتی میں آ جائے تو وہ ہلاکت ہے.
اللہ
اس پہ مطلب
بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے اور اسی کی مزید وضاحت لوں گا پھر انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. عبد الرحیم بھائی آپ سے اگر میں پوچھوں کہ دنیا و آخرت کی بات چلتی ہے تو یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے، کیسے ڈسکرائب کریں گے؟
دنیا کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کرنا، بس اپنی سمت درست کر لینی.
ٹھیک ہے.
مسلمان کی تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی سے بہتر قرار دیا گیا.
سبحان
چنانچہ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو، وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں.
سبحان اللہ.
لہذا انبیاء صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے.
سبحان اللہ.
غرض یہ کہ غافل اور عاقل کی زندگیوں میں بھی بڑا فرق ہے.
بڑی زبردست بات. ہاشم بھائی کی بات کو اگر میں لوں اور عبد الرحیم بھائی کی بات کو بولوں اور عبد الرحیم کنکلوڈ کروں اسے میں، تو خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا کی زندگی کو برتنا یہ منع نہیں ہے شرن.
جی.
البتہ اس میں اتنا لگ جانا کہ جس سے ہماری آخرت خراب ہو، ایسی غفلت جو آخرت کے نقصان کا باعث بنے، وہ منع ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو دنیا کی زندگی کی ہیں وہ تو ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اس کا گزر ہوا تو صحابہ کرام نے اس کی چستی تیزی دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ کاش اس کی یہ چستی یعنی اس کی جو ایکٹیویٹی تھی نا وہ اللہ کی راہ میں ہوتی. صحابہ کا بھی اپنا ہی انداز تھا، کسی کی آواز اچھی دیکھتے تو کہتے کاش یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا، کسی میں چستی دیکھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، کاش اس کی یہ چستی، یہ ایکٹیویٹی جو تھی، پھرتی جو ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ چستی دکھانے والا، پھرتی دکھانے والا، مارکیٹ میں دوڑنے والا گویا کہ، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلا ہے
اللہ اللہ
تو بھی اللہ کی راہ میں، اور اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں، اور اگر اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں.
سبحان اللہ.
اور اگر یہ ریاکاری اور تفاخر یعنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں. تو دیکھیے آپ، یعنی اندازہ لگائیے، دین اسلام کسی خوبصورت تعلیمات دے رہا ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے دنیا چھوڑ دو غاروں میں، نہیں، کہیں نہیں جانا، اسی دنیا میں رہنا ہے لیکن بس بیلنس کرنا ہے، اپنے آپ کو ماڈریٹ کرنا ہے، معتدل کرنا ہے، میانہ روی کی چال چلنی ہے، اس اعتبار سے کہ اس دنیا سے آخرت کا نفع ہم نے اٹھانا ہے. عبد الرؤف بھائی، دنیا کے لیے ہم اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، ہمیں بات تو سمجھ میں آتی ہے، دیکھیں دو دونی چار بالکل موٹی سی بات ہے کہ جہاں جتنا رہنا اس کے لیے اتنی تیاری کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہماری اسٹرگل، ہماری فکریں، ہمارا پریشان ہونا، اس کی نوعیت ہی الگ ہوتی ہے، وہ سب جانتے ہیں.
جی جی.
آخرت کے لیے ایسا نہیں ہے، کیا ارشاد فرمائیں؟
حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک قول عرض کرتا ہوں. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر،
ٹھیک ہے،
اور جتنا عرصہ آخرت کا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر. اب یہ گویا انہوں نے ایک ہمیں فارمولا عطا فرما دیا کہ دنیا کی زندگی 50 سال 60, 70, 80 سال اور آخر کی زندگی اس کا شمار ہی نہیں ہے. کتنا عرصہ تو قبر میں رہنا ہے,
ختم تو ہونا ہی نہیں,
ختم تو ہونا ہی نہیں ہے. قبر سے بعد پھر محشر کے بعد جو آگے جزا و سزا والا میٹر ہے, تو اب آخر کی زندگی جو ختم نہ ہونے والی ہے اس کے لیے زیادہ کوشش کرنی ہے نا.
جی
دنیا کی زندگی جو 40, 50, 60, 70, 80 سال 100 سال
جی
تو یہ مختصر ہے, اس کے لیے اتنی کوشش کرنی ہے. اچھا یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں رحمہم اللہ, انہوں نے یہ صرف قولی طور پر ہی ارشاد نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے عملی طور پر کر کے بھی دکھایا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی کوشش ہے, اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے قبر و آخرت کی تیاری میں مصروفیت. چنانچہ حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کپڑے کے تاجر تھے, سوداگر تھے, روزانہ صبح نماز کے بعد تجارت کے لیے نکلتے, اور جب ایک درہم کا چھٹا حصہ یعنی مختصر سا مطلب نفع کما لیتے تو اپنا کاروبار وائنڈ اپ کرتے اور فکر آخرت کے حوالے سے نیک کاموں میں مشغول ہو جاتے. اب اگر کوئی شخص ان کو 2 دینار کی بھی آفر کرتا نا تو یہ اسے سودا نہیں کرتے
اللہ,
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں فکر آخرت میں مشغول رہتے.
جتنی ضرورت تھی وہ پورا ہو گئی,
جتنی ضرورت پوری ہو گئی, جتنی ضرورت کا نفع مل گیا, آج کی ضرورت کا مطلب مطابق مل گیا, اب بس ٹھیک ہے, اب باقی کل کا کام کل کریں گے, اب باقی ٹائم جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے.
اچھا ہم تو سنتے نا ایسی باتیں تو اپنی تو عقل ہی کام نہیں کرتی کہ بھائی یہ کون لوگ تھے, وہ تو الگ ہی لوگ تھے. تو چلو اس لیول پہ نہ جاؤ,
جی
ٹھیک ہے نا, اس لیول پہ تو نہیں جا سکتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو چیز پوری حاصل نہ کی جا سکے تو اسے پورا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. تو چلو تقوی کا اتنا اعلیٰ ترین درجہ جو ان لوگوں کا ہے توکل کا, چلو ہم اس پہ تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن کم از کم اتنا تو ہونا کہ دنیا کی فکریں ہمیں آخرت سے غافل نہ کریں, فرائض اور واجبات میں کوتاہی کا سبب نہ بنے. تو ہم اپنے اوپر غور کریں. بڑی پیاری کتاب میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, ہمارا پروگرام تو ایک مختصر سا پروگرام ہے, اس میں چند باتیں ہم نے کی ہیں, لیکن ایک بڑی پیاری کتاب جو آپ کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دے گی. آپ کی کسی چیز کو دیکھ کے دیکھتے ہیں نا, آپ لوگ بعض افراد ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز دیکھتے ہیں اسے بڑی باتیں اخذ کر لیتے ہیں, بڑے سبق نکال لیتے ہیں, ہمیں نہیں سجھائی دیتا ہے نا.
یہ
ایک کتاب ہے, انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت بڑھے گی اللہ نے چاہا تو. وہ کتاب کون سی, اور فکر آخرت تو ملے گی ملے گی, اس کا نام ہے فکر مدینہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ فکر مدینہ. تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں, یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے اور دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے ای بک وغیرہ, تو وہاں سے آپ وہ سب سے پہلے اپنے موبائل میں آپ ای بک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں انشاءاللہ, کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی بتاتا رہوں گا, فائدہ ہوگا آپ کو. تو یہ کتاب آپ فری میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, کوئی پائی پیسہ نہیں دینا آپ نے, فری میں ڈاؤن لوڈ کریں, خود بھی پڑھیں, اپنے دوست و احباب کو تحفتاً بھی بھیج دیں کہ بھائی بڑی پیاری کتاب میرے ہاتھ آئی ہے, میں بھی مطالعہ کر رہا ہوں, آپ بھی مطالعہ کر لیں, میں بھی اپنی عقل و ذہانت کو بھی بڑھا رہا ہوں اور فکر آخرت کو بھی میں جو ہوں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ بھی کوشش کر لیں. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی عافیت میں رکھے, آخرت کو بھی سلامتی والا بنائے, عافیت والا بنائے. حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں مولا کریم جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے. اللہ پاک آپ سب کے لیے بھی دعائیں قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
شکر خدا پہ مل گیا اتنا.